الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. میرے عزیز دوستو, اللہ رب العزت نے جو زندگی ہم سب کو عطا فرمائی, اس زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بندہ اگر گزارے تو یہی زندگی سب سے اعلیٰ اور عرفہ زندگی ہے, اور اسی زندگی کو العیاذ باللہ اللہ کی نافرمانی کے اندر اگر گزارے تو یہی بدترین زندگی ہے. کیونکہ ہم سب کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے. جس نے پیدا کیا اگر انسان اس کی نافرمانی کرے تو وہ انسان آخرت میں بھی نافرمان ہی رہے گا. احسان ہے پیدا کرنے والے کا, ایک احسان ہے کہ اس نے اتنی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا. ہر انسان غور کرے تو دوسرے انسان سے اس کی شکل مختلف ملے گی. ایک شکل کے گنتی کے لوگ ہوں گے پاکستان کے اندر کہ جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں بالکل, ورنہ ہر شکل کو اللہ تعالیٰ نے دوسری شکل سے مماثلت نہیں دی, ہر شکل کو ایک الگ شکل عطا فرمائی. تو ایسے قوی اور ایسے کریم مالک کی نافرمانی کرنا یہ انسان کی عقل کے بھی خلاف ہے. کیونکہ انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ اپنے سے بڑی قوت والے سے ٹکر لینا یا اس سے مقابلہ کرنا یہ بیوقوفی ہے. اگر ایک انسان کے سامنے خود وہ انسان 50 یا 60 کلو کا ہے, دوسرا انسان اس سے زیادہ طاقتور آ جائے تو وہ انسان اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کہ اس کو معلوم ہے کہ بعد میں پٹائی بہت ہوگی. تو اللہ رب العزت نے تو ہمیں پیدا فرمایا, اللہ رب العزت کی قوت کا ہمیں کیا پتا. آج پھر بھی ہم اس چیز کے اندر بزد ہیں کہ ہم گناہ کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں, جو محال ہے. دیکھیں, گناہ کر کے جینا یہ ایسے ہے جیسے کہ انسان آگ کے اوپر بیٹھ کر یہ کہے کہ مجھے ٹھنڈ محسوس ہو. ایک انسان تندور پر جا کر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر پھر یہ چاہ رہا ہے کہ یہ کوشش کر رہا ہے, یہ تمنا کر رہا ہے کہ مجھے اس سے ٹھنڈک ملے. بھائی, آگ میں تو خاصیت ہی جلانے کی ہے. تو اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں زندگی کے اندر, ہر گناہ کے اندر عادت ہے انسان کو تڑپانے کی. چین و سکون نہیں ملے گا اس کو, نہ چین و سکون وہ پا سکتا ہے, نہ چین و سکون کا احساس اس کو مل سکتا ہے. کیونکہ وہ بیٹھا آگ پر ہے اور تمنا کر رہا ہے کہ مجھے جنت مل جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. خلاف عقل ہے. اہل عقل سے پوچھے تو اہل عقل سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ اس انسان کی عقل کا پیمانہ جو ہے اپنی جگہ پر نہیں ہے. یہ لگتا ہے یا تو پاگل ہو گیا ہے یا اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ چیلنج کر رہا ہے. تو آج ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں گناہ بھی رہے اور سکون بھی رہے, کہ ہمارے اوپر کوئی مشکل اور مصیبت نہ آئے, اور ہماری زندگی کے اندر ہم جس طرح چاہیں زندگی گزاریں. دیکھیں, ایک زندگی من چاہیے اور ایک زندگی رب چاہیے. تو انسان کو من چاہیے زندگی چھوڑنی ہوگی, رب چاہیے زندگی اختیار کرنی ہوگی. من چاہیے زندگی کا مطلب کیا ہے؟ جو دل میں آیا کر لیا. جس وقت جس چیز کا تقاضا دل میں آیا کر لیا, یہ نہیں سوچا کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہوں گے یا نہ خوش ہوں گے. جس انسان کو اللہ نے یہ عقل عطا فرما دی کہ وہ کام کرنے سے پہلے سوچے کہ اس کام سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے, وہ انسان کبھی شرمندہ نہیں ہوگا, کبھی پریشان نہیں ہوگا. کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو وہ عمل وہ کرے گا جس سے اس کا مالک راضی ہو. اور جس انسان نے اپنے مالک کو راضی کر لیا اس کی خوشی کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے, اس کا مالک اس کو غم میں بھی خوش رکھ سکتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو عین حالت غم میں بھی انسان کو خوش رکھ سکتے اور عین حالت خوشی میں بھی انسان کو رلا سکتے. ایک انسان نے اپنی طرف سے اسباب بنائے کہ اگر میرے پاس یہ یہ چیزیں ہو تو یہ عین اسباب ہے خوشی کے, لہذا میں خوش رہوں گا. اللہ تعالیٰ اسی خوشی کو غم کے اندر تبدیل کر دیتے. کوئی ایسی مصیبت کوئی ایسی پریشانی آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مصیبت میں تبدیل کر دیا. تو آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہو لیکن ہم اپنی من چاہی زندگی گزارے. یہ جو دیندار اور یہ مولوی حضرات اور یہ بزرگان دین جو زندگی بتاتے ہیں, یہ زندگی بڑی مشکل زندگی ہے. یہ زندگی مشکل اس لیے لگ رہی ہے کہ ہم نے پہلے سے یقین کر لیا کہ اس زندگی پر ہمیں چلنا ہی نہیں ہے. جب ہم نے پہلے سے ٹھان لی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے, یہی کام انسان کے لیے بار اور بوجھ اور مشکل ہو جائے گا. ایک انسان ٹھان لے کہ مجھے نہانا نہیں ہے, ہاں کتنی گند میرے اوپر آ جائے مجھے غسل کرنا ہی نہیں ہے, تو اس کو کیا ہے پانی کو دیکھ کر ڈر لگنے لگتا ہے. حالانکہ دوسرے لوگ پانی میں نہا کر کے خوش ہوتے ہیں, وہ انسان پانی کو دیکھ کر کے اس کو غصہ آتا ہے کیونکہ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ مجھے پانی کے قریب نہیں جانا. اسی طرح ایک شخص نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے دین کے قریب نہیں جانا تو وہ انسان دین کی باتیں سنتا بھی ہے لیکن وہ باتیں اس کے دل کے اندر اثر کیوں نہیں کرتی. وجہ یہی ہے کہ اس نے یہ ٹھان لیا کہ مجھے دین پر عمل کرنا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں مولانا دین کے اندر تو بہت اختلاف ہے, دین میں کتنے فرقے ہیں, ہم کس فرقے کے اوپر چلیں گے. تو دادا نے عجیب بات ارشاد فرمائی, فرمایا ڈاکٹروں میں بھی تو اختلاف ہے. آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائے وہ ایک بیماری بتاتا ہے, دوسرے کے پاس جائے وہ دوسری بیماری بتاتا ہے. کیا آپ نے علاج کرانا چھوڑ دیا؟ بولو بھائی کوئی علاج کرانا چھوڑے گا؟ اہل عقل ہوگا کہ میاں آغا خان گیا تھا تو انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے, جنا گیا تھا انہوں نے یہ رپورٹ دی, سول اسپتال گیا انہوں نے یہ رپورٹ دی, اور پھر اس کے بعد فلاں بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا اس نے کہا تمہیں تو ان میں سے کوئی بھی بیماری نہیں ہے, اس نے ایک نئی بیماری بتا دی, لہذا میں تو تنگ آ گیا ڈاکٹروں کے اختلاف سے, اب میں علاج ہی نہیں کراتا چاہے مجھے موت آ جائے. ایسا انسان ڈھونڈنے سے ملے گا؟ نہیں ملے گا, کیونکہ انسان کو جان پیاری ہے, وہ اپنی جان کی اہمیت کو سمجھتا ہے کہ اگر مجھے یہ بیماری لاحق ہو گئی تو مجھے اس کے کیا کیا عوارض پیش آ سکتے ہیں. مثلا اگر دماغ میں ٹیومر پیدا ہو گیا تو سمجھ لے کہ اب موت قریب بالکل یقینی ہے. کینسر پیدا ہو گیا تو کیا سمجھتا ہے؟ موت یقینی ہے. موت کینسر سے نہیں آ رہی, موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے, یہ یقین کیوں نہیں لیتا؟ آج یہ یقین نہیں ہے, کینسر پر یقین ہے کہ اس سے موت آئے گی, اس پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کے حکم سے آئے گی. اور جب اللہ کا حکم آئے گا تو اللہ کے حکم کو ڈاکٹر بھی نہیں ٹال سکتا. ساری دنیا کے بہترین سے بہترین ڈاکٹر موجود ہو اور اللہ کا حکم آ جائے موت کا, ڈاکٹر ٹال سکے گا؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا, عین جس وقت اللہ تعالیٰ نے موت لکھی ہے اسی وقت میں موت آئے گی. لیکن موت کے فرشتے نے شکوا کیا کہ اللہ آپ نے مجھے موت کا فرشتہ بنایا, لوگ مجھ سے کیسے محبت کریں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں لوگوں کا دھیان تیری طرف جانے ہی نہیں دوں گا. کوئی یہ کہ آج پوچھو نا بھائی کیسے انتقال ہو گیا, کہتے ہیں میاں کھا کھا کے اتنے وہ ہو گئے تھے, چربی چڑھ گئی کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, انتقال ہو گیا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل علیہ السلام آ کر رونے گئے. وہ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا راستے میں جا رہا تھا، بہت خطرناک ایکسیڈنٹ تھا، اس کی وجہ سے موت واقع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کا نام نہیں آنے دیا، اب اسباب کا نام آ رہا ہے، فلا سبب ہوا اس کی وجہ سے موت لاحق ہو گئی، فلا صدمے کی وجہ سے چل بسے، عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی اس وجہ سے چل بسے. تو اصل تو اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا موت کا وقت، موت اسی وقت میں آئے گی. تو دادا فرماتے تھے کہ جسم کی انسان کو قدر ہے، یار اگر جسم کا کوئی حصہ اس میں فالج آ جائے، ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے، آنکھ کی بینائی چلی جائے، کان میں سننے کی قوت چلی جائے، اس سے پہلے کیا کہتے ہیں جا کر ڈاکٹر کو دکھا لو اس سے پہلے کہ تمہیں رونا پڑے. لیکن افسوس ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں اتنا بھی احساس نہیں ہے، کہ دین کے معاملے میں اتنا بھی احساس ہو کہ ہمارے دین کے اندر کتنی کمی واقع ہو رہی ہے اور کتنا حصہ ہمارا دین سے نکل چکا ہے، ہم کتنے دین کو چھوڑ چکے ہیں، ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے. لیکن اپنے جسم کا احساس ہے، اپنے لباس کا احساس ہے، اپنی عزت اور آبرو کا احساس ہے. حالانکہ عزت رب العزت کے ہاتھ میں، عزت کپڑوں کے اندر نہیں ہے، عزت لباس کے اندر نہیں ہے، عزت مال و دولت کے اندر نہیں ہے، عزت بادشاہت کے اندر نہیں ہے، عزت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. کیونکہ عزت تو وہ دلوں میں ڈالتا ہے لوگوں کے کہ دیکھو بھائی فلاں بندہ میرا مجھ سے تعلق رکھتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، تم لوگ اس کی عزت کیا کرو. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے لوگ خود بخود عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا گورنر بنا کر کے بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، ان کا معمول یہ تھا کہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ جس کو میں نے گورنر بنا کر کے بھیجا ہے اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. حضرت عبیدہ ابن جراح کے پاس پہنچے اور حضرت عبیدہ ابن جراح کی خصوصیت کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امین الامہ عبیدہ ابن جراح، اس امت کا سب سے امانت دار آدمی عبیدہ ابن جراح ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام پہنچتے، حضرت عبیدہ ابن جراح کام میں مشغول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہے. شام کو حضرت عمر فرماتے ہیں عبیدہ ابن جراح ذرا مجھے وہاں لے کر کے چل جہاں تو رہتا ہے. حضرت عبیدہ نے فرمایا کہ عمر آپ وہاں جا کر کیا کریں گے، کیا ملے گا آپ کو؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں عبیدہ ابن جراح میں دیکھنا چاہتا ہوں تو رہتا کہاں ہے. تو بات کرتے کرتے چلے 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 یہاں تک کہ شہر سے باہر نکل گئے. جب شہر سے باہر نکلے تو دیکھا ایک کچا مکان تھا، چھوٹا سا مکان. عبیدہ ابن جراح نے اس کو کھولا تو حضرت عمر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ صرف ایک مسلح اس کے اندر اور ایک چھوٹا سا بستر اس کے اندر لیٹنے کے لیے. حضرت عبیدہ ابن جراح نے فرمایا عمر یہی ہے میرا جو کچھ ہے. حضرت عمر نے پوچھا کھاتے کہاں سے ہو؟ تو اوپر ایک ہاتھ بڑھایا اور اوپر سے ایک برتن نکالا، فرمایا کہ عمر جب جاتا ہوں تو میرے پاس کچھ خشک روٹیاں ہوتی ہیں، اس کو اس پانی کے اندر ڈال دیتا ہوں اور جب شام کو آتا ہوں تو نمک چھڑک کر یہ روٹیاں کھا لیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، فرمایا عبیدہ دنیا نے لوگوں کو تبدیل کر دیا لیکن تجھ کو دنیا تبدیل نہیں کر سکی، لیکن عظمت اور ہیبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ اکبر. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ عزت ہمارے لباس کی وجہ سے ہو رہی ہے، جو عزت لباس کی وجہ سے ہے وہ آپ کی عزت نہیں ہے، وہ لباس کی عزت ہے. جس دن لباس اتر گیا اس دن معلوم ہوگا کہ وہ عزت کس کی ہو رہی تھی. کوئی انسان دولت مند سمجھ کر سلام کرتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ مجھے سلام کر رہا ہے، یہی سمجھو کہ کس کو سلام کر رہا ہے، میری دولت کو سلام کر رہا ہے. جس دن غریبی آئے گی اس دن معلوم ہوگا کہ کس کو سلام کر رہا تھا اور کہاں گئے سلام کرنے والے. تو آج ہر انسان کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو سلام کر رہا ہے. اللہ کے لیے سلام کرنے والے لوگ اب چند رہ گئے جو اللہ کے لیے سلام کرتے ہیں. ارے میرا مومن بھائی ایسے میں سلام کر لوں. تو میرے عزیزو دوستو, یہ دنیا کا جو ہم نے فلسفہ اپنے اوپر چڑھا لیا کہ یہ کام کروں گا تو میری عزت ہوگی, عزت اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی, عزت اللہ رب العزت جب عطا فرمائیں گے تب ہوگی. آج ہمارے حالات میں یہ چیز عام ہے کہ ہم, میں نے دو جملے کہے تھے, من چاہی زندگی چھوڑ دو, رب چاہی زندگی اختیار کرو. من چاہی زندگی کیا ہے کہ یار میرے پاس مال بھی ہو دولت بھی ہو, کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہ ہو اس کے اوپر, کوئی مجھے روکے ٹوکے بھی نہ, میری جیسے چاہے میں زندگی گزاروں. تو یاد رکھو, جانور کو اللہ تعالیٰ نے آزاد زندگی عطا فرمائی ہے, مومن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا کر کے مومن کو پیدا فرمایا ہے. کہ میرے نبی کی اتباع کرو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے, آخرت میں بھی کامیاب ہوگے. آج عبادتیں, رات کو بھی یہ بیان کیا تھا کہ آج عبادتیں مثبتا کرنے والے لوگ زیادہ ہیں. کہ لوگوں سے کہو کہ بھائی دیکھو, اگر چار رکعت نفل تم پڑھو گے تو تم پر کوئی مشکل نہیں آئے گی, تمہارے کاروبار میں ترقی ہوتی رہے گی, تمہارا گھر بڑھتا جائے گا. وہ انسان فوراً پڑھنا شروع کر دے گا. کیوں پڑھ رہا ہے؟ کہ عبادتیں مثبتا ہے. اس سے کہو کہ ایک کام کرو, تم اپنے گھر سے ٹی وی نکال دو, تمہاری ساری مشکلات دور ہو جائیں گی. آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار ٹی وی نکال دوں تو پھر میری زندگی کا وقت کیسے گزرے گا. گناہ چھوڑنے کا کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں مولانا اگر گناہ چھوڑ دیں گے تو وقت کیسے پاس ہوگا, قبر میں وقت کیسے پاس ہوگا؟ بھائی قبر میں ٹی وی لے کر اترے گا یا اسباب معصیت لے کر کے اترے گا؟ قبر میں تنہا چلا جائے گا. شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں, شکریہ, اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے. ہم وہاں کو کون ہوگا ساتھ؟ وہاں یہی اعمال صادق ہوں گے, اعمال صالحہ ہوں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے. اگر اس دنیا کے اندر اعمال صالحہ کیے, آج شیطان ایسے طریقوں سے انسان کو بہکاتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے نہیں, میں تو بالکل حق کے اوپر ہوں, میں دین کے اوپر ہوں. مولانا حسین بھیا صاحب رحمت اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ سے یہاں آتے تھے دادا کے پاس, تو ایک دفعہ سفر دادا کے ساتھ ساؤتھ افریقہ تشریف لے جا رہے تھے, تو کسی کچھ بات ہوئی, مولانا نے ایئر ہوسٹس سے کوئی پانی وانی مانگا, اس نے لانے میں دیر کی, مولانا نے آنکھیں نکال لی. وہ دادا اس چیز کے فوراً پکڑ لیتے تھے نبض. فرمایا کہ آپ پیاسے رہتے تو مر جاتے, وہاں پہنچتے پہنچتے کیا ہوتا, موت ہی آتی نا, تو یہ ہوتا اللہ کے راستے میں مرا ہے, لیکن تم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی, تمہیں شرم حیا نہیں آئی؟ مولانا خاموش, کیا جواب دے؟ کہا حضرت غلطی ہو گئی. فرمایا آج ہوئی ہے, دیکھو تنبیہ کر رہا ہوں, آئندہ نہیں کرنا. کیونکہ بعض دفعہ انسان کا نفس اس کو دین کے راستے سے لے جاتا ہے. کہہ رہے بھائی یہ کیا ہے, یہ تو بہت چھوٹی عمر ہے, میری بیٹی کی عمر کی ہے, لیکن کیا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ ازواج مطہرات کیا تھی, صحابہ مسلمانوں کے لیے مائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بھائی, ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اللہ رب العزت کیا حکم دے رہے ہیں کہ اگر ان سے بھی سوال کرنا ہو تو من وراء حجاب, پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. کیوں؟ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے قلب کے لیے اور ان کے قلب کے لیے زیادہ پاکیزہ چیز ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو دل بنایا ہے، اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر کیا مٹیریل رکھا ہے، انسان کیا کر سکتا ہے اس سے. یہی نفس ہے جو انسان کو کبھی دین کے راستے سے دنیا کے قریب لے جاتا ہے اور کبھی دنیا کے راستے سے دنیا کے قریب لے جاتا ہے. ایسے گناہ کرائے گا، ایسے حیلے اور بہانے انسان کے سامنے رکھے گا کہ انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یار میں گناہ کے راستے پر جا رہا ہوں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مولوی کا نفس بھی مولوی ہوتا ہے اور عام انسان کا نفس عام انسان جیسا ہوتا ہے. ڈاکٹر کا نفس ڈاکٹر کی طرح ہوگا، وہ کہے گا غور سے دیکھو مریضوں کو، تم پر اللہ تعالی نے فرض کیا علاج، ذرا اس کی آنکھیں اچھی طرح سے دیکھو، اس کے صحیح طرح چیک اپ کرو. اب انسان اس کے اندر لگ جائے گا. تو شیطان اور نفس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کے ایمان کو بربادی کی حد تک پہنچا دینا. اور اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو اگر تم نفس و شیطان کے کہنے پر چلے تو تمہاری زندگی کیسی ہوگی تمہیں خود اس کا احساس نہیں ہے. اور آج پوری امت مسلمہ سمیت تمام انسانیت آج جو پریشانی کے زیر سایہ ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، بس جو ہمارے دل میں آئے، جو ہمیں اچھا لگے، جس چیز کے لیے ہمارا نفس تیار ہو، جس چیز کے لیے ہمارا دل تیار ہو، ہم کہتے ہیں بس یہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے. سب سے اعلیٰ ترین چیز وہ نہیں ہے، سب سے اعلیٰ ترین اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا فرمایا تو جس چیز کا حکم اللہ رب العزت دیں گے وہ چیز ہمارے لیے اعلیٰ ہے. آج ہمارے جتنے معاملات ہیں، خواہ وہ تجارت کے ہو، خواہ وہ لین دین کے ہو، خواہ وہ گھریلو معاملات ہو، خواہ وہ اولاد سے معاملات ہو، خواہ وہ بیوی سے معاملات ہو، خواہ وہ شادی بیاہ ہو، خواہ وہ کسی کا جنازہ ہو، انسان کیا کرتا ہے کہ میں جس طریقے سے چاہوں اپنی زندگی گزاروں، میں اپنی زندگی گزارنے کا خود اختیار رکھتا ہوں. میں بلکہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی زندگی گزارنے کا خود اختیار نہیں رکھتا، مجھے اللہ تعالی نے مامور بھی بنایا ہے، مجھے عامر نہیں بنایا اللہ رب العزت نے. عامر کا مطلب یہ کہ خود اپنے حکم پر عمل کرنے والا، اور مامور بھی وہ ہے جس کو کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا جائے. ہمیں اللہ تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کا حکم دیا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سب سے محبت کرنے لگ جائے گا. لیکن آج یہ موضوع ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ انسان اس کو سرسری طور پر گزار دیتا ہے، لیکن پھر جب پریشانی آتی ہے تو انسان پریشان رہتا ہے کہ یار میری زندگی کے اندر کب سکون آئے گا. یاد رکھیے، سکون مال و دولت کے اندر نہیں ہے، سکون شہرت کے اندر نہیں ہے، سکون اعلیٰ ترین لباس کے اندر نہیں ہے، سکون اعلیٰ ترین گھر کے اندر نہیں ہے، سکون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے اندر ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو امت زندہ کرنے لگے، چین و سکون آ جائے گا گھر کے اندر. آج بھی جن گھروں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، آج بھی ان گھروں کے اندر سکون ہے. اور بظاہراً جہاں سکون نظر آ رہا ہے اس خلاف سنت ہے. وہ یاد رکھے، وہ سکون ایسا ہے کہ وہ خاموش بوتل کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے، جب پھٹے گا تب پتہ چلے گا. آج گھروں میں شرعی پردہ نہیں ہے، شہروں میں نہیں دیہاتوں میں بھی اب ختم ہو گیا. پہلے تو صرف یہ تھا کہ شہروں کی حد تک یہ چیز محدود تھی کہ شہروں کے اندر یہ چیز ہے، آج شہر سے نکل کر یہ چیز دیہاتوں کے اندر چلی گئی کہ گھروں میں نمبر ایک شرعی پردہ نہیں ہے، نمبر دو اولاد کی تربیت شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے. آج ہمیں یہ فکر ہے کہ اولاد کی کسی طریقے سے دنیا میں اونچا نام کما لے، آج ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اگر اولاد مر گئی تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ ہوگا. ایک بڑے مجاہد گزرے، ان کا نام ابراہیم تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو سمندر کے کنارے میں نے ایک جھوپڑی دیکھی. میں واقعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں، دوبارہ سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی کو عبرت اس سے، ہم میں سے کسی ایک کو عبرت مل جائے. فرمایا میں نے اس کے اندر جب جھانکا تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک شخص ہے جس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور دونوں پاؤں نہیں ہیں. ہم سوچے دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتا، دونوں ہاتھ نہیں ہیں، کچھ کر نہیں سکتا، دونوں پاؤں نہیں ہیں، ہل جل نہیں سکتا، اور وہ شخص دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ یا اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، میں ان نعمتوں سے کن 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 نعمتوں کا تیرا شکر ادا کروں، کن کن نعمتوں پر تیرا شکر ادا کروں. فرمایا کہ میں سن کر کے رک گیا، میں نے سوچا یقیناً کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے. فرمایا میں نے دل میں سوچا کہ چلو جا تو رہا ہوں، ان سے دعا کرا کر چلا جاؤں. تو فرمایا میں گیا اور میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیجئے، انہوں نے دعا کر دی. پھر میں نے کہا حضرت میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتا دیجئے. فرمایا کہ میرا بیٹا دو تین دن سے لاپتہ ہے اور جوان بیٹا ہے، وہی میرے کام کاج کرتا تھا. یہ سب جو گندگی دیکھ رہے ہو، جب سے وہ غائب ہوا ہے تو پھر میرا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں بچا، ذرا اس کو ڈھونڈ کر کے لے آؤ. یہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا ڈھونڈتا ڈھونڈتا ڈھونڈتا، جنگل کے اندر ایک پہاڑ کی جو مٹی کا ٹیلا ہوتا ہے اس کے کنارے پہنچا. فرمایا وہاں مجھے ایک نوجوان کی لاش نظر آئی جس کو جانوروں نے کھا لیا تھا، کچھ حصے اس کے سلامت تھے. فرمایا کہ میں نے دل کے اندر یہ سوچا کہ اللہ یہ حال جا کر میں اس باپ کو بتاؤں جس کے نہ پاؤں ہیں نہ ہاتھ ہیں نہ آنکھیں، تو اس باپ پر کیا گزرے گی. یہ گئے اور جا کر کے سوچ رہے کہ تمہید کس طرح باندھو کہ حضرت کو جھٹکا لگے گا. انہوں نے خیر احساس ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جب آنکھ لیتے ہیں تو انسان کی چھٹی حس تیز کر دیتے ہیں. انہیں پوچھا بھائی تم آ گئے؟ کہا جی حضرت آ گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ کے بیٹے کو جو ہے درندے کھا گئے. کہا الحمدللہ. کیا کہا؟ الحمدللہ. کہا حضرت اس کے اندر الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا میرا بیٹا جب مجھ سے جدا ہوا تھا تو ایمان کی حالت میں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کی نافرمانی اس نے نہیں کی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج ہم اس کے برعکس سے، آج ہمیں دنیا کی فکر تو ہے کہ ہماری اولاد کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہے یا نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے اولاد کے پاس ایمان بھی کچھ موجود ہے یا نہیں ہے. آج سے دو تین سال پہلے دبئی گیا تو وہاں پر ایک صاحب نے یہ واقعہ بتایا، دادا کے خلفاء میں سے انہوں نے بتایا کہ ان کو ایک شخص نے بتایا کہ میں اپنے بچے کو لے کر کے امتحان کے لیے اسکول لے کر کے جا رہا تھا، ایک ہندوؤں کے مندر کے سامنے رکے سے گزرنا ہوا تو بچے نے کہا ابا گاڑی روکیے، اس نے گاڑی روک دی. اس نے تو بچہ مندر میں گیا واپس آ گیا، مسلمان کا بچہ مندر میں گیا اور واپس آ گیا. انہوں نے پوچھا بیٹا تم کیا کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا کہ ابا آپ نے فلموں کے اندر نہیں دیکھا کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتے تو بھگوان کے سامنے سر جھکاتے. اوخو, اس بندے کو اس وقت سمجھ آئی کہ اب میری نسل کیسے خراب ہو رہی ہے. اس کے دل میں اللہ کے سامنے جھکنا اس کو ناپسند ہے, لیکن ایک مورتی جو انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اس کے سامنے اس کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی. تو انہوں نے روتے ہوئے کہا کہ اللہ کے لیے میرے بچے کو بچا لیجئے, میرے بچے کا ایمان سلب ہو چکا ہے, کیونکہ جو انسان شرک کرے اس کا ایمان باقی نہیں ہے. تو آج اس آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو ختم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کا ایمان کس نہج کے اوپر ہے. آج ہمیں فکر ہے تو ہماری اولاد کا اسٹیٹس کیا ہوگا, ہماری اولاد رہے گی کس گھر کے اندر, پوری زندگی گزار دیتے ہیں کس فکر کے اندر. ارے بھائی اتنی جلدی تم ضعیف ہو گئے. کہا ارے اولاد کا غم ہی ایسا ہوتا ہے, اولاد کا غم یہ نہیں ہے کہ دنیا کیسی گزاری, اولاد کا غم یہ کہ آخرت اس نے کیسی گزاری. اصل چیز تو آخرت ہے بھائی. اصل کیا ہے؟ دنیا کی زندگی 60 سال 70 سال کی زندگی ہے, اور جو اللہ نے لکھ دیا دنیا کے اندر وہ اس کو مل کر کے رہے گا. لیکن آخرت کیا ہے؟ آخرت میں تو ابدن ابدن کا فیصلہ ہے, یا نار یا جنت, یا جہنم یا جنت, ان دو چیزوں میں سے ایک چیز کا فیصلہ ہونا ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے. تو میرے عزیزوں, جب تک انسان کے دل میں کسی چیز کی قدر اور اہمیت نہ ہو اس وقت تک انسان اس چیز کو کم اہمیت دیتا ہے. اگر دین کی اہمیت زیادہ ہو تو انسان دین کو اہمیت دے گا, دین کے پیچھے بھاگے گا, کہیں میرا دین کہیں مجھ سے چھن تو نہیں رہا, کہیں میرے دین کے اندر کمی تو نہیں آ رہی, کہیں میرے دین کے اندر کچھ کمی واقع ہو گئی, فوراً اللہ والوں سے رابطہ کرے گا. اور جب دنیا کی اہمیت دل کے اندر آ جائے تو پھر انسان دین کو بھول جاتا ہے, دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے, کیونکہ دنیا کا عوض اللہ تعالیٰ نے نقد رکھا ہے, سامنے رکھا ہے کہ دنیا میں جو کماتا ہے شام کو گن کر کے لے آتا ہے. شام کو گنا, ماشاءاللہ اتنی سیل ہوئی, اتنے پیسے آئے, روپے پیسے گن لیے, دیکھ لیا, اس نے سمجھا سب کچھ یہی ہے, سب کچھ اسی سے ملے گا, جبکہ سب کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی. اگر سکون پیسے سے ملتا تو اہل یورپ سب سے پہلے سکون خریدتے, اہل یورپ سب سے پہلے سکون خریدتے. تو جس چیز کی اہمیت دل کے اندر زیادہ ہے انسان اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے. آخرت سامنے نہیں ہے, آخرت کو دیکھا نہیں. الذین یؤمنون بالغیب, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے وہ لوگ جو ایمان لائے غیب کے اوپر, وہ یقیمون الصلاۃ, اور انہوں نے نماز قائم کی, وہ یؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کی, وہم بالآخرت ہم یوقنون, اور وہ آخرت کے اوپر یقین بھی رکھتے. فرمایا ان کا علم غیب افضل ہے اس سے علم شہادت, جنہوں نے دیکھ کر کے اللہ, جو دیکھ کر کے اور کسی وسیلے سے پہچان کر کے اللہ پر ایمان لائے. ایمان بالغیب افضل ہے ایمان بالشہادت سے. اس کی گواہی خود قرآن کریم دے رہا ہے. اس نے دیکھا نہیں, لیکن دل کے اندر خیال آیا کہ یار یہ زمین و آسمان کا کوئی تو بنانے والا ہے, اس کائنات کو کوئی تو بنانے والا ہے, اگر وہ ہے تو انسان اس کو تلاش کرے, کہاں ہے وہ اللہ, کہاں ملے گا. آج ہمیں ہر چیز کی تلاش ہے, نہیں تلاش ہے تو دین کی تلاش نہیں ہے. ہم دین دنیا کے اندر انسان بس ایسے زندگی گزار رہا ہے, ایسے آزاد کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو آزادی پیدا کیا, بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو انسان جب پیدا کیا تو اس کی انسانیت کی گردن کے اندر اپنی غلامی کا طوق اللہ تعالی نے ڈال دیا. بولو بھائی ہمیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ رب العزت نے. موت و زندگی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. ہماری ہنسی اور خوشی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے. جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں, پھر انسان کیسے سوچتا ہے کہ میں نے دولت سے یہ چیز خریدی, مجھے اس سے خوشی مل رہی ہے. کتنے دنیا کے ارب پتی انسان ایسے ہیں کہ جن کو ایک گھنٹے کی نیند بھی نصیب نہیں ہے. مال و دولت تو ہے, نیند نصیب نہیں ہے, چین و سکون اور آرام نصیب نہیں ہے. کس لیے؟ دادا فرماتے تھے ایئر کنڈیشن تمہاری کھال تو ٹھنڈی کر سکتا ہے, تمہارا دل ٹھنڈا نہیں کر سکتا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کیا تھی؟ کپڑے پھٹے ہوئے. بعض دفعہ ایک روایت ابو داؤد شریف کے اندر میں نے پڑھی تھی جب پڑھتا تھا, کہ ایک صحابی انہوں نے ایک بکرے کی کھال پہنی, پہننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا. بولو کھال سے کتنی بدبو آئے گی. مسجد کے اندر آئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اللہ کے بندے کب سے تو نے ایک کھال پہنی ہوئی ہے, جا کر اس کو اتار اور نہا کر کیا, تیرے پاس سے بدبو آ رہی ہے. تو صحابہ اکرام کا لباس یہ تھا. صحابہ کو یہ فکر نہیں تھی کہ ہمارے مکانات بن جائیں, ہماری دکانیں دو ہیں, دو سے چار ہو جائیں اور چھ ہو جائیں. صحابہ کو یہ فکر تھی کہ اللہ کے نبی ہم سے جتنا زیادہ راضی ہو جائے ہماری آخرت اتنی اچھی ہے. آج ہمارا مقصد زندگی کیا ہے؟ کہ ہماری دکان اگر ایک ہے تو ایک سے دو ہو جائے, دو ہے تو دو سے تین ہو جائے. کہتے ہیں ارے یہ سب ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہے. بزرگوں نے خالی دنیا کے لیے دعا نہیں دی, بزرگوں نے آخرت کے لیے بھی دعا دی کہ تمہارے ایمان میں بھی برکت ہو. تو ایمان کی برکت نظر نہیں آ رہی, لیکن دنیا کی برکت سب کو نظر آ رہی ہے. اصل برکت کیا ہے؟ آخرت کی برکت ہے. اگر آخرت کے اندر کامیاب ہو گیا, آج تو دین پر عمل کر کے ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم نے بڑا اونچا عمل کیا ہے. حالانکہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, احیاء العلوم کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ, جب انسان کوئی عمل کرتا ہے, حدیث غور سے سنو, غور سے سننے والی حدیث ہے, فرمایا کہ وہ عمل جب آسمان کے پہلے آسمان تک پہنچتا ہے, اس آسمان کے فرشتے اس عمل کو لیتے ہیں اور لینے کے بعد دیکھتے ہیں, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں نہیں یہ عمل اوپر جانے کے قابل نہیں ہے, وہیں سے نیچے پھینک دیتے ہیں. فرمایا پھر بعض عمل ایسا ہوتا ہے کہ پہلے آسمان پر گیا, وہاں کے فرشتے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عمل اس قابل ہے کہ اس کو اوپر بھیجا جائے, وہ دوسرے آسمان تک بھیج دیتے ہیں. دوسرے آسمان کے فرشتے اس کو دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ عمل اس قابل نہیں ہے کہ یہ اوپر جائے, اس کو دوبارہ نیچے پھینک دیتے ہیں. فرمایا یہاں تک کہ ساتوں آسمان پر ملائکہ عمل کو چیک کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث بیان فرمائی, فرمایا ابھی بھی مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پکڑنا اور وہ ہاتھ کی گرمی میرے ہاتھ کے اندر ابھی بھی محسوس ہو رہی ہے. آج ہم سمجھتے ہیں ہم نے عمل کر لیا, ارے ہمارا عمل تو ضرور قبول ہوگا, ہم نے عمل ہی اتنی نیک نیتی سے کیا ہے. سات جگہ چیک ہوتا ہے, سات جگہ عمل چیک ہوتا ہے. ہر آسمان کا فرشتہ, اور فرشتے کیا ہے؟ نورانی مخلوق ہے, ہماری طرح کثیف نہیں ہے, اللہ تعالی نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے. تو جب وہ چیک کریں گے تو کس طرح سے چیک کریں گے؟ تو آج ہم عمل کر کے بے فکر نہ ہو کہ ہم نے عمل کر لیا, بہت ہے. اس عمل کو جب چیک کیا جائے گا سات جگہ، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو عرش اعظم کے نیچے کھڑے ہوئے فرشتے وہ اس عمل کو لیتے ہیں. فرمایا سات جگہ سے پاس ہو گیا، اب اس عمل کو اللہ تک بھیجا جائے یا نہیں. پھر وہ اس کے اندر دیکھتے ہیں انسان کے اندر اخلاص کتنا تھا. اگر وہ اس قابل ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ فلا بندے نے یہ عمل کیا ہے نہیں، ورنہ وہ وہیں سے واپس اس عمل کو نیچے پھینک دیتے ہیں. دوستو یہ انتہائی ڈرنے کا مقام ہے کہ ہم عمل کریں اور عمل کرنے کے بعد پہلے آسمان دوسرے آسمان سے عمل واپس کر دیا جائے. آج ہمارا لباس، ہمارا اوڑھنا بچھونا، ہمارا سونا، ہماری معاشرت، ہماری تجارت، ہماری زراعت، سب کچھ یورپ کے طریقے پر ہے. ہم اسی کو کامیاب طریقہ سمجھتے ہیں جو یورپ کے طریقے پر. یورپ کے طریقے پر کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کامیابی رکھی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اندر کامیابی رکھی ہے. اگر ساری دنیا مل کر ایک انسان کے قول اور عمل کی تعریف کرے اور وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہ ہو، دنیا کے اندر بیکار عمل ہے. بھائی ایک کاغذ ہے، آج دنیا میں جو سکہ رائج ہے وہ کاغذ پر مشتمل ہے. پہلے زمانوں کے اندر سونے اور چاندی کے سکے رائج ہوا کرتے تھے، اب دنیا ایسی ہو گئی کہ کاغذ کا سکہ رائج ہے. اور کاغذ کی کیا اہمیت ہے آپ خود جانتے ہیں. اگر کسی ملک کی کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے تو پہلے اگر وہ ایک روپے کے سو روپے دے کر ایک روپیہ لیتا تھا، لیکن ڈی ویلیو ہونے کے بعد اب کوئی اس سے استنجا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ایسی کرنسی ہے. اب ایک کرنسی انسان کے پاس ہے جو آخرت کی کرنسی ہے، اس کرنسی کو چاہے تو سونے اور چاندی کے اندر تبدیل کر کر آخرت کے اندر ذخیرہ کر سکتا ہے، چاہے تو اس کو کاغذ کا بنا کر کے اسی دنیا میں ضائع کر دے. یہ زندگی کے لمحات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، اسی زندگی کے اندر چاہے تو جنت تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے، اور وہ راستہ جاتا ہے اللہ والوں کے ساتھ مل کر کے. تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں. میں حضرت ماشاء شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. اللہ کے راستے میں گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، انسان کا تقاضا ہے. اللہ تعالی نے گناہ پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا اس سے بچو. کس لیے؟ کہ کش مکش ہے. نفس کیا ہے؟ گناہ کو جب دیکھتا ہے تو اس کی طرف کھینچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو مکش کرتی ہے، اپنی طرف کھینچتی ہے. تو جب کشمکش ہوتی ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کیا نور اور تجلی قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور جس کے دل میں جتنا نور ہوگا اس کا دل اتنا زیادہ حساس ہوگا. حساسیت مال و دولت سے نہیں آتی، حساسیت اس قلب کے اوپر جو محنت کرتا ہے. دیکھیں جس چیز پر محنت کی جائے، دادا فرماتے تھے سونا تولنے کا ترازو الگ ہوتا ہے، لکڑی تولنے والا ترازو الگ ہوتا ہے. لکڑی تولنے والے ترازو پر 10-15 کلو تو ویسے ہی آپ رکھ دیں تو اس کو کچھ احساس نہیں ہوتا، لیکن سونا تولنے والا ترازو اگر سانس بھی زور سے لے تو یہ زاہد صاحب سنار بیٹھے ہوئے، سانس کی حرکت سے بھی وہ اوپر نیچے ہونے لگتا ہے. اس کو مشین میں بند کر کے تولا جاتا ہے. تو جس کے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہ دل پہ سونا تولنے والا چاندی وہ ہے، ترازو ہے. دل میں ایک ذرہ برابر خیال آیا گناہ کا، اس کے دل کا ترازو ہلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان غور کرتا ہے یا اللہ یہ ہلا کیوں. اب دل کے اندر غور کرتا ہے گناہ کیا نہیں, ارادہ گناہ کے اوپر اس کے اندر حرکت شروع ہو جاتی ہے. اور جو گناہ کا عادی ہے فرمایا اس کا حال وہی ہے کہ 10-15 گناہ کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر کوئی احساس نہیں جاگتا. تو اپنے قلب کے اوپر محنت کریں. قلب کیا ہے؟ قلب پر محنت کیسے ہوگی؟ کیا رندہ چلانا پڑے گا؟ نہیں, قلب پر محنت ہوگی اللہ والوں کی صحبت کے اندر رہے اور اس نیت سے رہے کہ میری اصلاح ہو جائے. اور اصلاح کے لیے اگرچہ مجھے لاکھ ڈانٹے لاکھ پھٹکارے, میں اپنے وجود کا احساس ختم ہو جائے. اصل چیز یہی ہے. آج جو ہمارے اندر وہ ہے نا ہوں, یہ ہوں اس وجہ سے کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ میں بھی تو کچھ ہوں, میری بھی تو عزت ہے, سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. جب یہ احساس ہو باقی ہے جب تک, اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی. جب یہ احساس ہونے لگے کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, دوسرے لوگوں کو اللہ تعالی نے انسان بنایا وہ کتنے نیک ہیں اور میں کتنا خبیث اور کتنا بدترین انسان ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں, تو پھر انسان کو اپنے وجود کا احساس ہونے لگتا ہے کہ یار میں بھی تو کچھ ہوں, میری بھی تو کوئی حیثیت ہے, لوگوں کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا ڈانٹا, نکال دیا خانقاہ سے, لیکن خواجہ صاحب نے یہ نہیں پوچھا کہ حضرت میں ڈپٹی کلیکٹر ہوں, آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں, میری بھی کوئی حیثیت ہے. بھائی اوپر یہ لائٹ بند کر دو, بھائی میرا بھی کوئی مقام ہے. نہیں, حضرت صاحب نے فرمایا ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں ان کی کہیں میری. جس کو جس چیز سے پیار ہوتا ہے, ایک انسان مردار اس کے اندر مبتلا ہو جائے. اب لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے, گالیاں بکتے ہیں, وہ انسان پھر بھی اس کے دروازے پر پڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس مردار عشق کی وجہ سے پڑا ہوا ہے. اسی طرح جس کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ والوں کے دروازے پر پڑا رہتا ہے. لاکھ گالیاں سننے کو ملے لیکن اس دروازے سے ہٹتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس محبت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی ایک نکاح بھی ہے, نکاح والے حضرات آگے تشریف لیا ہے. ایک سامنے دو نکاح ہیں بھائی, صرف دولہا آگے آ جائے, بقیہ حضرات اپنی جگہ بیٹھے ہیں. ایک سامنے لکھا ہے کہ جاوید کے گھر کے حالات اللہ تعالیٰ درست فرما دیں, آمین. ایک سامنے لکھا ہے دعا فرما دیں ہماری اصلاح ہو جائے اور بعد میں شادی ہو جائے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی جملہ مقاصد کو پورا فرمائے. میرے قرض کی ادائیگی کی آسانی کے لیے دعا فرما دیں اور اللہ تعالیٰ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے ہمارے دوست چچا یاسین کی کمر کے درد میں مبتلا ہے جو ہماری دکان میں کام کرتے ہیں. یاسین صاحب اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے میرا بیٹا اور والدہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت و شفا عطا فرمائے, جمعہ کی نماز کی میں دعا کروا دیں, آمین. محمد حسین بخاری صاحب 8 ماہ سے بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ, اور رہنے کو مکان بھی نہیں ہے, پریشان ہوں, تنگ دست ہوں مالی طور پر. اللہ کے بعد آپ کا آسرا ہے, اللہ کا آسرا رکھے, کسی بندے کا آسرا نہ رکھے. اسے ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میرے گھر کے حالات اللہ تعالیٰ درست فرما دیں, آمین. بھائی نکاح والے حضرات دولہا جو ہے وہ آگے آ جائیں صرف. ارسلان ظفر آپ ہیں, ادھر تشریف لے. دوسرا کا ہے ایک نہیں کیا ہے. ارسلان ظفر دلہن کی طرف سے وکیل ہے, میں نام لوں گا ہاتھ اٹھا دے. شمس الدین, محمد صلاح الدین, محمد جاوید اختر گواہ ہیں, عبد القیوم شیخ, جاوید رشید بیگ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام إن عظم النكاح بركة أيسره مؤونة
بعد خطبہ مسنہ کے ارسلان ظفر بن مرزا ظفر ان کا نکاح ماہرہ قمر بنت قمر الدین بوکالہ شمس الدین محمد صلاح الدین محمد جاوید اختر بشہادت عبد القیوم شیخ جاوید رشید بیگ حق مہر 50,000 روپے سکہ رائج الوقت کل مہر عند طلب ارسلان ظفر میں نے آپ کا نکاح ماہرہ قمر بنت قمر الدین سے بعوض 50,000 روپے سکہ رائج الوقت کیا کہ آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا
قبول ہے
زور سے بولے
قبول ہے
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا اللہ یہ نکاح جو سنت کے مطابق ہوا اس میں خوب برکت عطا فرما دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا اے اللہ جو کچھ آج آپ نے بیان کروایا اے رب کریم اس پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ حیات اولیاء حیات اصلی حیات اتقی عطا فرما دے اے اللہ دنیا کے لیے جو کچھ تو نے لکھ دیا اے اللہ وہ دنیا میں مل کر کے رہے گا اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری جملہ جال حاجتوں کو پورا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظام فرما جو اپنی اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اے اللہ ان کو غیب سے نیک و صالح رشتے عطا فرما اے اللہ جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما اے اللہ جو ان کا ایمان کمزور ہے ان کے ایمان کو کامل بنا دے اے اللہ ایمان کامل ہم سب کو عطا فرما دے تقوی والی حیات عطا فرما دے اے اللہ تقوی والی حیات عطا فرما دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ مجھے میری اولاد کو بھی عطا فرما آپ حضرات کو اور آپ حضرات کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ یہ زندگی عطا فرمائے حاضرین و حاضرات غائبین و غائبات کے حق میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین